إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے دروس میں صحابہ کی عظمت اور صحابہ کے مقام سے متعلق بعض باتیں ہم نے دیکھیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور آیتیں اور حدیثیں ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے وجود کو امت کے لیے امان اور حفاظت قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت خود کی تھی عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اور منہج کے اعتبار سے اصول کے اعتبار سے دینی تربیت آپ نے خود صحابہ کی تھی اور دین کا صحیح فہم صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا تھا آنے والے دور میں فتنے آنے والے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تفرقے اور امت میں گمراہی کے آنے کو پہلے ہی سے بتلا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی امت مسلمہ بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہو گئی عقیدے اور عمل کے اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لیے صحابہ کے اعتبار سے بتلایا کہ یہ ساری امت کے لیے امان ہیں حفاظت ہیں آپ نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء ستارے آسمان کے لیے امان ہیں فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد جب ستارے چلے جائیں گے جھڑ جائیں گے گر جائیں گے زائل ہو جائیں گے اتى السماء ما توعد آسمان پر وہ حال گزرے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے یہ قیامت کے بارے میں بتلا جا رہا ہے وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِ اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِ مَا يُعَدُونَ جب میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر بھی وہ حالات پیش آئیں گے جن کا پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِ اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ أَتَى أُمَّتِي مَا يُعَدُونَ پھر جب میرے صحابہ بھی چلے جائیں گے ایک ایک کر کے ان کی وفات ہو جائے گی أَتَى أُمَّتِي مَا يُعَدُونَ امت میری امت پر وہ حالات وہ مصیبتیں وہ پریشانیاں آئیں گی جن کو پہلے سے بتا دیا جا چکا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک مثال کے ذریعے سے اور پھر بعد میں اپنے اور صحابہ کے تذکرے سے بتلا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود امت کے لیے حفاظت ہے فتنوں میں گمراہی کے دور کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رہبر اور قائد ہے فتنوں میں کیا کیا جائے مسائل میں کیا قدم اٹھایا جائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کس چیز کو قبول کیا جائے کس کو رد کیا جائے اس تمام مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے خاص طور سے صحابہ کے لیے آپ رہبر اور امان ہیں آپ کا وجود خود گمراہی کے لیے روک تھا آپ نے فرمایا جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ پر پریشانی آئیں گی جن کا وعدہ کیا گیا ہے اور بعد میں جو مسائل آئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اصحابی میرے جو صحابہ ہیں امنۃ لامتی ہیں بقیہ امت کے لیے بعد والوں کے لیے میرے صحابہ امان ہیں جو بھی فتنے آئیں گے ان سے نمٹنے کے اعتبار سے یہ ڈھال اور حفاظت رہیں گے امت کے لیے خوارج کا فتنہ آیا اور اس طرح سے اور بھی فتنے آئے صحابہ نے اس دور میں واقعی اپنے قول و عمل سے بتلایا اپنے طرز عمل سے بتلایا کہ امت کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور بہترین طور پر انہوں نے اس کو اس سے نمٹ کر امت کو رہبری دی. اور کئی عقائد اور مسائل کے معاملات میں, منہج اور اسوہ کے معاملے میں صحابہ نے پوری امت کے لیے بہترین نمونہ پیش کیا ہے, نہ صرف اس دور کے لیے بلکہ آنے والے تمام ادوار کے لیے صحابہ امت کے لیے رہبر قرار پائے, کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد کے تفرقے میں اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا, جیسا کہ آگے آئے گا. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی کہ آپ نے فرمایا کہ ستارے آسمان کے لیے امان ہیں, یعنی جب تک ستارے سلامت ہیں آسمان بھی سلامت رہے گا, ان کا آسمان میں ہونا سلامتی کی دلیل ہے. ستارے جب جھڑنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آسمان پر قیامت آئے گی, جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے. ستاروں کا جھڑنا آسمان کی بربادی کی علامت ہوگی ہے. اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں, جب تک ہوں خیر کا دور رہے گا, امت محفوظ رہے گی, صحابہ محفوظ رہیں گے, لیکن میرے ذاتی فتنوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور پھر صحابہ ان مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے جو آنے والے فتنوں کے دور میں آنے والی ہے. پھر صحابہ بھی امت کے لیے امان ہے, جب صحابہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے پھر فتنوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہو جائے گا, امت بکھر جائے گی, امت پہ مسائل آئیں گے اور پھر امت کے لیے تکلیفیں اور مصیبتیں اور گمراہیوں کا دور کھل جائے گا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو امت کے لیے ویسے ہی امان قرار دیا جیسے اپنے آپ کو صحابہ کے لیے. لہذا صحابہ کا وجود امت کے لیے خیر تھا. صحابہ کے جانے کے بعد ایک ایک کر کے فتنے آئے, جہمیہ, قدریہ, مرجیہ, معتزلہ اور نہ جانے کتنے فرقے اور خاص طور سے شیعہ. تو ان گروہوں اور فرقوں اور فتنوں کی وجہ سے امت کو بہت نقصان ہوا ہے, علمی اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, منہج کے اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے, ہر اعتبار سے امت مصیبتوں میں گرفتار ہوتی رہی. تو صحابہ کے بارے میں ایک بات حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ صحابہ امت کے لیے امان اور حفاظت ہیں. صحابہ امت کے لیے آپ نے ان کو حفاظت قرار دیا ہے. صحابہ کے جانے کے بعد امت کے لیے گمراہی کے دروازے کھل گئے ہیں, ہر حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے. صحابہ تھے تب تک سب ٹھیک ٹھاک تھا, فوراً امت کو رہبری مل جاتی تھی, لیکن ان کے جانے کے بعد اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مشکلات بڑھ گئیں, حق اور باطل کی تمیز مشکل ہو گئی. لیکن صحابہ کا طرز عمل اور صحابہ کی پیروی کا راستہ آج بھی ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. انہوں نے کن معاملات میں کیا قدم اٹھایا اور ان کا منہج کیا تھا, ان کے اصول کیا تھے, آج بھی ہمارے لیے رہبری ہیں. علمی اعتبار سے ان کے طرز عمل کی حفاظت ہمارے لیے گمراہی سے بچنے کے اعتبار سے حفاظت ہے. لہذا آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے ہم صحابہ کے طرز عمل اور ان کے منہج کی طرف رجوع کریں. اس کی کیا دلیلیں ہیں, آئیے ایک ایک کر کے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے وہ دلیلیں, وہ آیات اور احادیث اور صحابہ ہی کے اقوال, سلف کے اقوال, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گمراہی کے دور میں امت کو صحابہ کے منہج اور ان کے فہم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. منہج کس کو کہتے ہیں, عقید اور عمل کے لیے وہ اصول جن سے دین سمجھا جاتا ہے. دین کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں, ان اصولوں کو منہج کہا جاتا ہے, وہ واضح طریق اور راستہ جس کی پیروی کی جانے سے انسان محفوظ رہتا ہے علمی اور عملی اعتبار سے, عقیدے اور منہج کے اعتبار سے. آئیے ایک ایک کر کے وہ دلیلیں دیکھتے ہیں. نمبر ایک, صحابہ کا عقیدہ ہمارے لیے عقیدے کی درستگی کے لیے, اصلاح کے لیے کسوٹی ہے. صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں حق کے فہم کے لیے, عقیدے کے لیے. قرآن کریم میں خود اللہ تعالی نے صحابہ کو عقیدے کے باب میں معیار قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا فَإِنْ آمَنُوا, اگر یہ اہل کتاب یہود ویسے ایمان لے آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو صحابہ, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تو یہ ہدایت پا گئے, تو یہ ہدایت ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا, لیکن اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں, منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں, قبول نہیں کرتے ہیں, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق, تو یہ دوسری جانب ہیں, یہ گمراہی میں ہیں, یہ مخالفت میں ہیں. فِي شِقَاق کا مطلب یہ ہے صحابہ اس جانب, حق اس جانب, وہ اس جانب ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس بات سے یہ واضح کر دیا کہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں جو عقیدے میں صحابہ کی راہ اختیار کریں. اصل میں بات کی جا رہی ہے یہود کے بارے میں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو ایمان کون سا ہدایت والا ہے. دیکھیے, ایمان گمراہی والا بھی ہو سکتا ہے. کوئی آدمی پریوں پر ایمان لا رہا ہے, کوئی آدمی جادو پر ایمان لا رہا ہے کہ جادو بھی کرنا چاہیے, کوئی آدمی پریوں کے وجود کو مان رہا ہے, کوئی یہ مان رہا ہے کہ قبروں سے بھی اولاد ملتی ہے, تو یہ اس کا ایمان, لیکن یہ ایمان صحیح نہیں ہے. ایمان صحیح بھی ہوتا ہے, ایمان غلط بھی ہو سکتا ہے. آدمی جن چیزوں کو مانتا ہے وہ اس کا ایمان ہے. تو ایک آدمی کا ایمان صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. کون سا ایمان ہدایت والا ہے, کون سا ایمان ایسا ہے کہ جو صحیح راہ پر ہے, کون سا ایمان ہے جو غلط راہ پر ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. اگر آج ہم چاہتے ہیں, اب دیکھیں مسلمانوں میں کئی اختلافات ہیں, کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے, کوئی کہہ رہا تھے, کوئی کہہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, کوئی کہتا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, کوئی کہتا نہیں. اس اعتبار سے کئی مسائل ہیں جو ایمان کے باب میں ہیں اور ان میں اختلاف ہے. اب کیا مانا جائے, کیا نہیں مانے. اب ایسے مسائل میں ایمان کے سلسلے میں ہم کس کی طرف رجوع کریں, آیتیں اور حدیثیں اگر سمجھ میں نہ آئیں, یا کوئی ایسی حدیث اور آیت سمجھ میں آئے جس سے بات یہ سمجھ میں آ رہی کہ ہاں, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے دور کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ ایسے اور ایسے فتنے آئیں گے. اب ایک آدمی کہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے والی چیزیں بتلا رہے ہیں, تو پھر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ اب آدمی کنفیوز ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی بات ماننی ہے, عالم الغیب تھے کہ نہیں تھے. ایسے معاملات میں ہمارا اصول یہ ہے کہ صحابہ کا عقیدہ صحیح تھا, اس کی گواہی اللہ تعالی نے دی. نہ صرف ان کا عقیدہ صحیح تھا بلکہ ان کا عقیدہ ایسا تھا کہ دوسروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پر ہے. تو جس کو پیمانہ بنایا جائے وہ غیر مقبول نہیں ہوتا ہے. صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالی نے پیمانہ بنا کر پیش کیا کہ دوسروں کو اگر ہدایت چاہیے, دوسرے اگر ہدایت پر ہیں, اس کو ثابت کرنا ہے, تو ان کو اپنے ایمان کو صحابہ جیسا بنانا پڑے گا. تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے, نمبر ایک, وہ جاہل جو صحابہ کے بارے میں کہتے کہ نعوذ باللہ یہ مرتد ہو گئے, ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا جیسے شیعہ ہیں, ان کے لیے آیت پیش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ صرف صحابہ مومن تھے بلکہ ایسے مومن کہ دوسروں کو ایسا مومن بننا چاہیے. ان کا ایمان اللہ کے نزدیک نہ صرف مقبول تھا بلکہ پیمانہ اور معیار, لہذا بعد والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ایمان کو جیسا بنائیں. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امت کے بہت سارے مسائل عقیدے کے باب میں آسانی سے حل ہو سکتے ہیں اگر امت کے افراد عقیدے کی اصلاح میں صحابہ کی طرف رجوع کریں کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ اہل کتاب ویسے ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو تو اللہ نے کہا فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا چکے ہیں. یعنی اگر آدمی کا ایمان، آدمی کا عقیدہ صحابہ کی طرح ہے تب وہ ہدایت یافتہ ہے. اگر صحابہ سے ہٹ کے کوئی انوکھا عقیدہ وہ بناتا ہے، چاہے کتنا ہی فلسفیانہ عقید اس میں ہو، لیکن صحابہ جیسا عقیدہ اس کا نہیں ہے تو ایسا عقیدہ آدمی کا مقبول نہیں ہے. سادہ سی مثال لیجئے، اللہ کہاں ہے؟ صحابہ کیا مانتے تھے؟ کیا صحابہ یہ مانتے تھے اللہ ہر جگہ ہے، یا صحابہ یہ مانتے تھے کہ اللہ اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے؟ اگر آدمی دلائل دیکھے تو صاف ظاہر ہوگا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں بلکہ اوپر ہے. ایسی کئی دلیلیں ایک کے بعد ایک بیان کی جا سکتی ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. اس ساتھ سے مراد کیا ہے؟ کیا بذاتی اللہ ہر جگہ ہے، یا پھر یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن اللہ تعالی کا علم تمہارے ساتھ ہے؟ ابن عباس کے قول آپ دیکھ لیں کہ وہ تو عرش پر ہے، وہ آسمان پر ہے، لیکن اس کا علم تمہارے ساتھ ہے. تو اباب میں بہت سارے اختلافات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. قرآن و سنت کے نصوص کو سمجھنے کی مشکل دور ہو جاتی ہے جب ایک آدمی صحابہ کے فہم کی طرف رجوع کرتا ہے. یہاں یہی مراد ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بلکہ ساری انسانیت کو بتلا دیا کہ ایمان لانے کے اعتبار سے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ ویسا ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر یہ ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو تم فَقَدْ اِهْتَدَوْا، جان لو کہ یہ ہدایت پر ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ نہیں مانتے ہیں، اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہیں، صحابہ کے عقیدے کو پس پشت ڈالتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. اختلاف کون سا؟ حق سے اختلاف. حق سے اختلاف کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، حق سے اختلاف کرنے والا ناکام ہوتا ہے. تو اس ایک آیت کو اگر آپ یاد رکھیں تو عقیدے کے باب میں بعد کے دور میں امت کی گمراہیوں کا حل نکل سکتا ہے. چلو ہم ویسا عقیدہ اپناتے ہیں جیسے صحابہ اپناتے تھے، لیکن بہت سے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آیتیں حدیثیں اپنی منمانی تشریح کر کے وہ نئے نئے عقیدے گھڑیں گے اور فلسفے اور علم کلام کو درمیان ملائیں گے. بہت سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے جب صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کا عقیدہ پیمانہ ہے، ان کا عقیدہ کسوٹی ہے بعد والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، نمبر ایک. نمبر دو، صحابہ کی پیروی کرنے والوں کے لیے اللہ کی رضا اور کامیابی ہے. دو چیزیں، ایک اللہ کی رضا اور دوسرے کامیابی، وہ بھی بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق اور عموم کے ساتھ صحابہ کی پیروی میں یہ دو چیزیں رکھی ہیں. کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اس کے لیے صحابہ کے منہج کی پیروی ضروری ہے. کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو دنیا اور آخرت میں، اس کے لیے بھی صحابہ کی پیروی ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذلک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم ترین کامیابی ہے. سورہ التوبہ آیت نمبر 100، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا مہاجر اور انصار، یہ دو جماعتیں صحابہ کی تھیں. مہاجر وہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور انصار وہ جو مدینہ کے تھے جنہوں نے آنے والوں کی ہر اعتبار سے مادی اور دینی نصرت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں دین میں، کون؟ مہاجر اور انصار. اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئے جنہوں نے ان کی بہترین طور پر پیروی کی، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے اخلاص اور کمال کے ساتھ ان کی پیروی کی، ریاکاری کے طور پر نہیں کہ صحابہ کا نام تو لیں کریں کچھ اور یا دکھاوے کے لیے، یہ بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ بعض چیزیں ان کی لیں اپنے مطلب کی اور بعض چیزیں چھوڑ دیں، بلکہ کمال درجے میں اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلی چیز ملے گی کیا؟ اللہ کی رضا، اللہ ان سے راضی، اور وہ بھی اللہ سے راضی کیونکہ صحابہ کا طریقہ اپنا کر انہوں نے اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود صحابہ سے راضی ہے. اور دوسرے یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا کرے گا وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، دوسری چیز ان کو ملے گی، ایک تو رضا ملے گی اللہ کی، دوسری چیز ملے گی نعمتوں کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، باغوں میں ان کو بسایا جائے گا، ایسے باغ جو نہروں والے ہیں. اور اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ وقتی طور پر بھی نہیں ہوگا، چار دن رہنے کے بعد کہا جائے بس ہو گیا نکلو یہاں سے، نہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. اور اللہ نے فرمایا ذلک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، عظیم ترین کامیابی، کہ اللہ بھی راضی اور بندے کو اتنا مل جائے کہ بندہ بھی راضی. یہ کس چیز پر ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے کمال درجے میں بہترین طور پر صحابہ کی پیروی کی. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سارے صحابہ مل کر جس چیز پر چلے ہیں وہ امت کے لیے اس کی پیروی کرنا لازم ہے. سارے صحابہ مل کر ایسی چیزیں جن میں صحابہ میں اختلاف نہیں تھا اور سب کے سب اس چیز پر چلے، ساری امت جو بعد میں آئے گی اس کے لیے ان چیزوں کی پیروی کرنا لازم ہے، اس راہ کو اختیار کرنا لازم ہے. اگر صحابہ کی پیروی چھوڑ دیتے ہیں گمراہ ہے، اللہ کی رضا نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی، نہ اللہ راضی ہوگا نہ جنت ملے گی. لہذا یہ دوسری دلیل ہے جس میں عمومی طور پر بتلایا گیا نہ صرف عقیدے میں بلکہ تمام امور میں صحابہ کی پیروی ضروری ہے. کوئی آدمی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں کہ صحابہ کی، تو ہم کہیں گے فرد کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے، لیکن مجموعی طور پر جس راہ کو منہج کو اختیار کیا جانا چاہیے، صحابہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، اس لیے مجموعی طور پر دین کے فہم اور قرآن و سنت کی عملی تطبیق، جو الفاظ میں بول رہا ہوں تو یاد رکھیں، دین کے قرآن و سنت کے صحیح فہم اور قرآن و سنت کی عملی تطبیق پریکٹیکل اپلیکیشن، اس کے لیے صحابہ کے درد عمل کو، طریق کو اپنانا لازم ہے، جو انہوں نے سمجھا اسی کے مطابق ہم کو بھی چلنا پڑے گا، سارے صحابہ کا مجموعی کلیکٹیو انڈرسٹینڈنگ، مجموعی فہم، ان میں اختلاف ہوگا تو کیا کریں گے بعد میں دیکھیں گے، لیکن جن چیزوں پر صحابہ سب مل کے چلیں ان چیزوں کو اپنانا امت کے لیے لازم ہے، اس سے ہٹ کے ہم نہیں چلتے، اس سے ہٹ کے ہم نہیں چل سکتے۔ جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی کسی ایک امام ہی کی ساری باتوں کو ماننا ضروری ہے، ایسا ہم کے صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی ابو بکری ہو، کوئی عمری ہو، کوئی علوی ہو، کوئی عثمانی ہو، کسی ایک صحابی کو پکڑ کے ان کی ساری باتیں اپنے اوپر لازم کر لینا اور ان کے مقابل کی باتوں کو صرف اس لیے ترک کر دینا کہ ہم علوی ہیں، ہم عثمانی ہیں، کیا یہ صحابہ کے زمانے میں تھا؟ نہیں۔ کیا صحابہ اس کو دین مانتے تھے؟ نہیں۔ لہذا جو ان کا طرز عمل تھا وہ کیا تھا؟ جس مسلمان کو دین کے سمجھنے کے لیے خود سے اس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں، کیا کرے؟ مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، کہیں بھی مکہ میں جو بھی عالم مل جائے، جو بھی بڑا علم والا مل جائے، اس کی طرف رجوع کریں، جیسے وہ قرآن و سنت سے بتلائے مان لیں۔ صاحب ایسا کرتے تھے، وہاں پر مذہبی تعصب نہیں تھا، وہاں پر یہ نہیں تھا کہ ایک آدمی کہے کہ ہمارے صحابی سے پوچھیں گے، ہم ہمارے عالم سے پوچھیں گے، ایسا تھا نہیں۔ بلکہ کوئی آدمی کبھی حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا تھا رضی اللہ عنہ، کبھی کوئی آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا، کبھی کوئی ابو ہریرہ سے، کبھی عبداللہ بن عمر سے، کبھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، سب سے پوچھتا تھا۔ تو وہاں اس طرح کا کوئی تعصب نہیں تھا، اور کسی ایک شخص کو اپنے لیے مقتدا کے طور پر لازم کر لینا نہیں تھا وہاں پہ، جس کو جیسے میسر آیا اس نے اس عالم سے بات پوچھی۔ ہمارے لیے آج بھی یہی طریقہ ہے، لیکن آج امت میں کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو چار میں سے ایک چننا پڑے گا، اور جب آپ نے چنا ایک کو تو باقی تین کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ آج یہ طرز عمل امت میں عام ہے کہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، آپ کو کسی ایک کی پیروی کرنی پڑے گی، آپ کو کسی ایک امام کے پیچھے چلنا پڑے گا، نہیں تو آپ گمراہ ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ صحابہ کا نہیں تھا۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رضا صحابہ کے منہج میں رکھی ہے۔ صحابہ کے منہج میں یہ نہیں تھا کہ کسی ایک فرد کو اتباع اور پیروی کے لیے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لازم کیا جائے۔ بہت سارے لوگ دلیلیں دیتے ہیں، انشاءاللہ ایک اور ہم اس پر بھی کریں گے، تقلید کی شرعی حیثیت، انشاءاللہ اب بہت لمبا جائے گا، لیکن اختصارا مثلا دلیل یہ دی جاتی ہے کہ میرے بعد دو کی اقتداء کرو، ابو بکر و عمر۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر نبی کی پیروی کرنے کے لیے کہا نا، اقتدوا باللذین من بعدی، میرے بعد دو کی اقتداء کرو، ابو بکر و عمر۔ اب اس سے معلوم ہو رہا کہ دیکھو نام بتا کے کہا کہ ان کی پیروی کرو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی دلیل جس کی دی عمل اس پہ نہیں، یعنی دلیل تو آدمی دے جو ایک اور اس سے ثابت کچھ اور کرے۔ ہم کہیں ٹھیک ہے، لہذا آج امت میں سب کی پیروی چھوڑ دی جائے اور دو کی پیروی کی جائے، یہ بول رہے نا آپ؟ بولے نہیں نہیں یہ نہیں بول رہے ہم۔ تو دلیل کیا دے رہے آپ؟ بولے ہم دلیل یہ دے رہے ہیں کہ غیر نبی کی پیروی کرنا چاہیے، کون؟ ابو بکر و عمر۔ ٹھیک، تو اب کیا کرنا؟ اس لیے اب چار کی پیروی کرنا چاہیے. کون؟ ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل رحم اللہ. اب ثابت کیا کرنا چاہ رہے؟ دلیل دے رہے نام والی اور نام بدل کے دوسرے لا رہے. آپ بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دلیل اب اچھا ٹھیک ہے، کوئی آدمی کہا ہاں ٹھیک ہے چلو ان کی کرنا ہے، تو ہم یہ کہیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک کی پیروی کرنا چاہیے، حدیث تو دو بتا رہی. آپ نے کیا فرمایا؟ دو میں سے ابو بکر کی جو پیروی کرے گا وہ عمر کی نہیں کرنا، اور عمر کی جو کرے وہ ابو بکر کی نہیں کرنا، ایسا ہے نہیں. آپ نے دونوں بتا دیا. تو معلوم حدیث سے ثابت ہوتا ہے ایک وقت میں دو کی پیروی ہو سکتی ہے، تو آپ کا تو پورا شیش محل ہی ٹوٹ گیا. اس سے تو الٹا ثابت ہوا. آپ تو ثابت یہ کر رہے ہیں کہ چاروں میں سے کسی ایک ہی کی پیروی ہونا چاہیے، اور دلیل پیش کر رہے ہیں کیا؟ میرے بعد دو کی اقتداء کرو، ابو بکر و عمر، اور اس میں تو دو ہیں اور آپ بتا رہے دو نہیں. تو عجیب بات ہے. آج یہ لوگوں کا حال دیکھیے، جو دلیل سے نکلتا ہے آدمی وہ ایسی ہے جیسے کوئی آدمی گنے سے تیل نکالے. کیا ہے بھائی کیا دلات؟ اس سے جوس نکلتا ہے، اس سے تیل نکال رہا ہے. تو ایسا معاملہ ہے کہ کوئی آدمی یعنی اس سے نکلتا کیا ہے یہ بھی تو دیکھ، اس سے اقتداء نکلتی ہے. ان کی پیروی، ان کو اسوا بنایا جائے، ان کو مقدم کیا جائے، ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کی اصلاح کی جائے کہ کیسے ایمان ان کا تھا، کیسے تقوی ان کا تھا، کیسے اخلاق ان کے تھے، کیسی رہبری امت کی انہوں نے کی، کیسے مشکل مقامات پر دین پر جمے رہے. یہ ہے ان کا اسوا اپنا. یہ نہیں کہ ہر مسئلے میں تقلید کرے. اچھا ان کی اگر مان بھی لے تو ٹھیک کرو نا، ان کی وہ بھی تو نہیں کرتے. جب کہا جائے تو یوں کہا جاتا ہے صحابہ کی تقلید جائز نہیں ہے. کیوں؟ ان کا مذہب مدون نہیں ہے. کون بولا آپ کو بھائی صحابہ کی ایک بھی بات ملے؟ آپ ہی تو بول رہے نا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کسی ایک کی بھی اقتداء کرو. یہ بھی تقلید کے لیے دلیل دی جا رہی، لیکن پھر واپس صحابہ کو چھوڑا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی آج کہے ٹھیک ہے میں کسی ایک صحابی کی تقلید کرنا چاہتا ہوں، بولے آج نہیں کر سکتے ایسا. دلیل آپ کون سی دیے؟ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. تو آپ نے تقلید کے لیے دلیل دی جو کہ حدیث صحیح نہیں ہے، کوئی سندی اس کی نہیں ہے، بہت تلاش بھی کی علماء نے نہیں ملی اس کی سند. شیخ البانی بھی زبکی وغیرہ کا قول ذکر کیا ہے، اس میں دلیل ہی نہیں اس کی کوئی، یعنی سند ہی نہیں اس کی. مان لو تھوڑی دیر کے لیے اس سے ثابت حدیث ہے، تب بھی صحابہ کا نکلتا ہے، غیر صحابہ کا کہاں نکلتا بھائی اس سے؟ تو کرو نا آپ. نہیں بولے صحابہ کیا تقلید نہیں کر سکتے. افسوس ہے امت کے حال پر کہ دلیل جس چیز کی پیش کرے اسی کو قبول کرنے سے انکار کرے. وہ ایسی جیسے کوئی آدمی ترازو لائے، بولے تمہارا ترازو نہیں اس سے تولنے کا، اور جب تولنا شروع کرے تو بولے یہ ایکسپٹڈ نہیں ہے. اس ترازو سے ثابت ہوتا ہے کہ اس ترازو سے تولنا چاہیے، دیوانہ نہیں کہیں گے اس کو. اس ترازو تو پیش کیا یہ، جب ہم نے کہا لاؤ پھر ٹھیک ہے تولتے ہیں اس سے، تو کہا نہیں اس سے نہیں تولنا، یہ دوسرا ہمارے پاس ہے پلاسٹک کا، اس سے تولو. عجیب بات، صحابہ کی دلیلیں پیش کر کے صحابہ ہی کو انکار کر دینا کہ ان کی تقلید نہیں کر سکتے، کہ کون سی دنیا کی دلیل ہے، یہ کون سا لاجک ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ مجموعی طور پر جس راستے پر چلے ہیں اسی راستے کو ہم کو اپنانا چاہیے. جو ویل ایکسپٹڈ پرنسپلز ان کے تھے، جو بالکل مسلم اصول ان کے تھے، ان کو توڑ کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ان کو ہم کو اپنانا پڑے گا. ان میں اختلاف ہو جائے باہم صحابہ میں تو کیا کرنا آگے ہم دیکھیں گے، لیکن جن کو وہ مسلم اصول کے طور پر تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کسی ایک کی تقلید نہیں ہے، بلکہ جو عالم قرآن و سنت کا ماہر ہے کوئی بھی مسلمان اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اب یہ اور جو اس میں شوشے اور ضمنی کئی نکلتے ہیں اس کو ہم کبھی اور انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن یہاں بات یہ ملی کہ صحابہ کا طرز عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے. مجموعی طور پر سارے صحابہ جس راستے پر چلے ہیں جن میں ان میں اختلاف نہیں تھا وہ ہمارے لیے حجت اور شرعی دلیل ہے، یہ اجماع اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. تو صحابہ کا اجماع مقدم ہے دوسروں کے اجماع پر ہے، کیونکہ سب سے بہترین لوگ، سب سے زیادہ علم والے لوگ، تقوی اور علم کے اعتبار سے بہترین افراد صحابہ تھے. اور آگے آئیے، صحابہ کی فضیلت اور ان کی اتباع کے بارے میں خود ایک جلیل القدر صحابی ابن مسعود، جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کی وصیت کا خاص لحاظ کرو، ابن مسعود کے بارے میں کہا تھا یہ اگر کوئی تاکید تم کو کریں تو خاص طور سے اس کا خیال کرو. آئیے دیکھتے ہیں ان کی تاکید امت کے لیے کیا ہے. ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو بہت ابتدائی دور میں ایمان لانے والے صحابہ میں تھے، پانچ چھ لوگ جو ایمان لائے ان میں سے ایک تھے، کہتے ہیں من کان منکم متأسیا فلیتأسی بأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے کوئی شخص اگر کسی کو اپنے لیے اسوہ بنانا چاہتا ہے، اپنے لیے کسی کو آئیڈیل، نمونہ، ماڈل بنانا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے لیے اسوہ بنائے. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا. اس لیے کہ صحابہ اس امت میں سب سے زیادہ نیک لوگ تھے، أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، دلوں کے اعتبار سے سب سے نیک دل شخصیات اگر تھیں تو صحابہ تھے. اور وہ أعمقها علما، اور علم کی گہرائی میں سب سے زیادہ گہرے علم والے صحابہ تھے. وہ اقلها تکلفا، اور سب سے کم تکلف والے، یا گویا کہ یہ تکلف نہیں کرنے والے. وہ اقومها هديا، اور سیرت کے اعتبار سے سب سے پختہ سیرت کے حامل، کردار کے حامل. وَأَحْسَنُهَا خِلَالًا، یا بعض روایت میں کہ وَأَحْسَنَهَا حَالًا. خلال کہتے ہیں اخلاق کو، یا طرز عمل کو، یا صفت کو اور سیرت کو. سب سے بہترین اسوہ اور اخلاق والے ہیں، یا سب سے بہترین حال والے ہیں، ان کا حال سب سے اچھا تھا. تو کہتے ہیں کہ سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم والے، سب سے کم تکلف والے، اور سب سے بہترین سیرت والے، اور سب سے اچھے اخلاق والے ہیں صحابہ تھے. علم کے لیے دلوں کا پختہ اور پاک ہونا ضروری ہے. دل علم کے لیے برتن ہے، اگر برتن میں گندگی ہو علم میں بھی گندگی پیدا ہو جاتی ہے. اس کی مثال یہود ہیں، فلما ازاغ وازاغ اللہ قلوبهم، بہت ساری جو باتیں کہی ہیں ان کے دلوں کی سختی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، دلوں کی سختی انسان کے اندر علم کا بگاڑ پیدا کرتی ہے، ان کے اندر حیلہ بازی جو پیدا ہوئی وہ اللہ کی خشیت کی کمی کی وجہ سے ہوئی، اللہ کے ڈر کی کمی کی وجہ سے ہوئی. علم کا بگاڑ آتا ہے دلوں کے بگاڑ سے. جب دل بگڑ جاتے ہیں جو علم کے لیے برتن ہیں، تو ان دلوں کے بگاڑ کا اثر علم پر بھی پڑتا ہے، اور وہ علم بجائے اللہ کو جوڑنے کے اللہ سے دور کرتا ہے، وہ حیلے اور مکر و فریب کی شکل کرتا ہے، وہ شریعت سے کھلواڑ تک انسان کو لے جاتا ہے، وہ لوگوں کی جہالت کا غلط فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا، بلکہ خود دین میں تحریف کی طرف لے جانے والا بن جاتا ہے. علم میں بربادی آ جاتی ہے جب علم کے حامل دلوں میں بربادی آ جاتی ہے، لہذا دلوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اسی لیے صحابی کیا کہتے ہیں کہ سب سے نیک دل صحابہ تھے، اور پھر اس کے بعد کہا سب سے گہرے علم والے صحابہ تھے. دل کی بھلائی علم کے اندر خیر پیدا کرتی ہے. زمین اچھی اگر ہے تو پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے. زمین اچھی ہے، اگر زمین اچھی نہیں ہے اس میں آپ نے اچھے سے اچھا بیج بو دیا، بیج ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اگر زمین زرخیز ہے، آپ نے اس میں بیج ڈالا، لہلہاتی فصل نکلتی ہے. زمین کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے. علم کا بیج اچھی زمین میں جب بویا جاتا ہے، اچھی فصل اس میں نکلتی ہے. لیکن علم کا بیج اگر خراب زمین میں بویا جاتا ہے واقعی ویسی فصل اس سے نہیں نکلتی ہے. لہذا صحابہ بہترین دلوں والے تھے اور ان کے علم میں سطحیت نہیں تھی, گہرائی تھی. ایک تو سطحی علم ہے, اوپری اوپر چار حدیثیں اور پانچ درجن آیتیں یاد کر لیں, اور ابھی کیا ہو گیا لوگوں کے بیچ میں برادر اور لوگوں کے بیچ میں آیتیں اور حدیثیں بیان کر رہا ہے, آیت نمبر یہ, حدیث نمبر یہ, آیت نمبر یہ, حدیث نمبر یہ, اس کو حوالہ یاد ہے لیکن فہم اس کے پاس نہیں ہے. آیتوں کا حدیثوں کا حوالہ یاد کرنے سے علم کی گہرائی نہیں ملتی ہے. ایک آدمی کے پاس علم کی گہرائی ہونا چاہیے. اس آیت سے کیا مراد ہے, اس حدیث سے کیا مراد ہے, اور اس میں کیا کیا باتیں نکلتی ہیں, تو ساری باتیں اگر گہرا علم اس کے پاس, گہرائی میں جانے کی صلاحیت اس میں ہے, تو تھوڑی حدیثوں سے زیادہ مسائل نکالے گا, اور اگر گہرائی میں جانے کی صلاحیت نہیں ہے تو زیادہ حدیثیں اور زیادہ آیتیں بھی اس کے پاس ہیں تو اس سے زیادہ مسائل نکالنے کی بجائے زیادہ مسائل پیدا کرے گا اور زیادہ حیران پریشان ہو جائے گا, اس کا کنفیوژن بڑھ جائے گا, بجائے ہدایت پانے کے گمراہ ہو جائے گا. یہ حدیث, یہ حدیث کیا کروں, سمجھ میں نہیں آتا, یہاں ایسی آیت ہے, وہاں ایسی آیت ہے, یہاں ایسی حدیث, وہاں ایسی حدیث, وہ حیران و پریشان ہو جائے گا. کیوں؟ اس کے دل میں گہرائی میں جانے کی صلاحیت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ, اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. گہری سمجھ کا ملنا نعمت ہے, کثرت علم نہیں ہے, بلکہ تفقہ یہ انسان کے لیے گہری سمجھ, یہ بڑی نعمت ہے. گہری سمجھ, زیادہ حدیثیں, زیادہ آیتیں, زیادہ اقوال, یہ نہیں, بلکہ واقعی اس سے استنباط کی صلاحیت, اور اس میں صحابہ بہت ماہر تھے. علم واقعی کیا ہے, حال کا حل جاننا. علم کیا ہے, کیا حال ہے, کون سے حال میں کیا شریعت کا حل ہے, کیا حالات ہیں, ان حالات میں کیا کرنا چاہیے, اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اس کو جاننا علم ہے. اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں, آپ تہجد میں لگے ہوئے ہیں, آپ جو ہے فرض نمازوں کی بجائے نوافل میں لگے ہوئے ہیں, آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں اور آپ فلاں عمل کر رہے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, روزہ آپ سے اللہ چاہتا ہے, اب خیرات میں لگ کے یہ سوچ رہے ہیں روزے چھوڑ کے میں لوگوں کے کام آؤں یہی میرے نجات بن جائے گی, نہیں. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, کون سا وقت ہے, اس کی کیا عبادت, کیا عمل ہے, اس کو جاننے کا نام علم ہے. منمانی چیز کرنے کا نام علم نہیں ہے. صحابہ برابر جانتے تھے کب کیا کرنا چاہیے, اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اس وقت کیا قدم ہونا چاہیے, اس کا نام علم ہے. لہذا صحابی کہتے ہیں سب سے نیک دل صحابہ تھے, اور دلوں کے اعتبار سے نرم بھی تھے, لوگوں کے کام آنے والے, اور دعاؤں میں رونے والے, نمازوں میں رونے والے, مجاہدہ عبادت میں کرنے والے, چھپ چھپ کے لوگوں کے کام آنے والے, لوگوں کے سرہانے, ان کی ضرورت کی چیزیں رات میں اندھیرے میں رکھ کے نکل جانے والے, چھپ چھپا کے لوگوں کو صدقہ کرنے والے, نرم دل, دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والے, بیمار کوسی کرنے والے, بھوکے کو کھلانے والے, نرم دل, اور سب کر کے راتوں میں اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے, اے اللہ ہمیں ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا, اللہ مجھ کو معاف کر دے, اے اللہ اگر تو نے میری پکڑ کی تو میں برباد ہو جاؤں گا, اللہ معاف کر دے, میں بہت گناہگار ہوں. نرم دل, چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے بے فکر ہونے والے نہیں, توحید کی کتاب پڑھ کے سمجھنے والے کہ میں تو اب جنتی ہو گیا, نہیں, بلکہ سب کچھ کر کے عقیدے کی درستگی, اخلاق کی درستگی, عبادات کا مجاہدہ, سب کچھ کر کے اللہ سے ڈرنے والے, مخلص, عہدوں سے دور بھاگنے والے, محرومی پر راضی ہونے والے. آپ نے خود کہا تھا تم میرے بعد تم بہت سارا ترجیحات کو دیکھو گے، تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر ملو، عہدوں کی تما نہیں کرنے والے، یہ صحابہ ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ان کو امت کے لیے مقتدا بناتی ہے۔ بعد کے دور میں، آج کے بھی دور میں آپ دیکھیے علم بڑھ گیا ہے لیکن علم کی گہرائی ختم ہوتی جا رہی ہے، علم بڑھ رہا ہے علم کی باتیں بڑھ رہی ہیں۔ واٹس ایپ پہ آپ کو اس کا مظاہرہ دیکھنے ملے گا، یہاں سے ایک پیج سکین کر کے بھیج رہا، وہاں سے آیا تھا حدیث حوالہ، یہ علم کہاں ہے، زندگی میں کہاں ہے، بیٹھا ہے نماز جا رہی پھر بھی چلا ہے واٹس ایپ کے اوپر، علم کہاں ہے، زندگی میں علم کہاں ہے، علم کا اثر کہاں ہے۔ صحابہ کی زندگی میں آپ کو یہ چیز ملے گی، سارے علم کا مطلوب زندگی علم کے مطابق بنانا، یہ اصل ہے۔ جاننا نجات نہیں دلاتا ہے، جاننا اگر نجات دلاتا تو یہود نجات پاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر۔ اللہ نے کیا فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناء، یہ اہل کتاب یہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اس میں غلطی نہیں کرتا، میرا بیٹا ہے۔ تو صرف کیا وہ نہیں جانتے تھے یہ رسول ہیں؟ جاننا نفع نہیں دیتا ہے، ماننا اور تابع داری کرنا یہ نجات دلاتا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں یہ چیز تھی کہ بات سامنے آتے ہی مان لینا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا، اس کے تقاضوں کو، اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اسی لیے کیا کہا، کانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما، سب سے نیک دل لوگ تھے اور علم کی گہرائی پائے ہوئے تھے، اعمقها علما واقلها تکلفا، اور تکلف والے نہیں تھے، غیر ضروری بحثوں میں نہیں پڑتے تھے، دین میں غلو نہیں کرتے تھے، محرمات کی طرف نہیں جاتے تھے، شریعت سے فرار کے چور دروازے نہیں نکالتے تھے، باتوں کو عمل کا بدل نہیں بناتے تھے، ایسی باریکی میں نہیں جاتے تھے جس کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل، اللہ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، آیا نا حکم۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کہا، ذرا ہم کو بتاؤ گائے کیسی ہونا چاہیے، ڈیٹیل، ایسی ایسی ہونا چاہیے، نہیں تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا، تھوڑا اور کلیریفائی کرو، اور ڈیٹیل دو، ایسی باریکی جو محمود نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں، عقیدے اور عمل میں ایسی باریکی جو پسندیدہ نہیں ہے، اتنی باریکی جو بے عملی کی طرف لے جائے، جو عمل کو ناقابل عمل بنا دے، دشواری پیدا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ تو سوال پوچھنے سے بہت ڈرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بہت خوشی صحابہ کی کب ہوتی تھی، جب کوئی دیہات کا آدمی آ کے پوچھتا تھا زیادہ، چلو معلوم پڑ رہا اپنے کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے بار بار سوال پوچھنے سے وہ لوگ ڈرتے تھے۔ سوال پوچھنا برا نہیں ہے لیکن یہ ان کا ادب تھا، ڈر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سکھاتے تھے کہ ان کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ہمارے بار بار سوال پوچھنے سے جائز چیز اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حرام نہ کر دے، ڈرتے تھے، ہم نے پوچھ لیا اور اللہ کی طرف سے حکم آ گیا منع ہو جائے گا، آرام نہیں کرتے تھے، جیسا چل رہا چلنے دو، اللہ کی طرف سے وہی آئے گی بتا دوں گا، تم پوچھو گے جواب آئے گا، کل حرام ہونے والی چیز آج حرام ہو جائے گی۔ تو جو وسعت اور عفو کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے وہ تنگ ہو جائے گا، لہذا وہ تکلفات نہیں کرتے تھے، نہ علمی اعتبار تھے نہ عملی اعتبار، سیدھے سادے لوگ تھے، اپنے ہاتھوں سے پیوند کپڑوں میں سی لیا، گھوڑے پر کود کے سوار ہو گئے، کھجور اور دودھ کھا پی کے زندگی گزار لی، سیدھے سادے جیے، لوگوں میں گھل مل کے رہے، وہ تکلفات نہیں جو تمدن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ایک دم ٹھاٹ سے چل رہے ہیں، آگے آدمی چل رہا ہے پیچھے کا آدمی چل رہا ہے بات کریں گے تو بہت نفیس بات کریں گے ایک دم. سیدھے سادے لوگ تھے, فلانے شیخ الحدیث وہ اعلیٰ وہ ایسے ویسے, کوئی ایسے نام نہیں لیتا تھا. سیدھے سادے یا عمر ڈائریکٹ, وہ پسند بھی نہیں کرتے تھے. ایسے رہتے تھے کہ لوگوں میں ان کا امتیاز نہیں ہوتا تھا. سر پہ کوئی ایسی لمبی ٹوپی پہنیں گے کہ سب سے الگ ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں. تاج پہنیں گے کچھ بھی نہیں. حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق ابو طالب کا خاص گھوڑا الگ سے ان کا ایک دم کوئی ایسا ہاں ہاتھی ان کے لیے لایا جائے, کوئی تکلفات زندگی میں نہیں. سیدھے سادے لوگ عام بن کے صحابہ کا کمال, ان کا امتیاز ان کی عمومیت میں ہے. اس کو یاد رکھیے, صحابہ کو جو امتیاز تھا جو دوسروں سے ان کو الگ کرنے والی چیز ہے باقی مشہور شخصیات سے, وہ ان کی عمومیت ہے. وہ اتنے سادہ رہتے تھے کہ کوئی آدمی پہچان بھی نہیں پائے گا کہ یہ ہمارا گورنر ہے, اس کو مزدور سمجھ لے گا اس کی سادگی دیکھ کے. اس کی سادگی دیکھ کر اس کو مزدور سمجھ لے گا, بھائی کوئی ہمارے ٹوکرا اٹھا کے لے جاؤ گے, ٹھیک ہے لے لو. ایسے لوگ تھے وہ, سیدھے سادے لوگ. تو کہتے ہیں کہ وہ آنا کہا علم, وہ عقل رہا تکلف, وہ اقوام ہدی, اور ہدی ہدی کے معنی ہوتے ہیں سیرت. ان کی سیرت پختہ تھی, یہ نہیں کہ آج ایک طور پر زندگی گزار رہے ہیں کل اچانک بدل گئے. تلون ان کے مزاج میں نہیں تھا, آج ایک رنگ کل دوسرا کل تیسرا. جیسے بہت سارے لوگوں کا حال ہوتا ہے, دیکھا تو ایک دم عبادات میں لگا ہوا, پھر دیکھا تو ایک دم داڑھی وڑی کاٹ کے پھر الگ چلتا ہے, پھر کبھی دیکھا تو نہ جانے کون سی جماعت میں چلا گیا, پھر اور کہیں چلا گیا. تتلی ایسا نہیں, صحابہ ایسے نہیں تھے. ان کی مزاج میں پختگی تھی, ان کی سیرت بالکل قائم تھی, مضبوطی ان میں تھی, مزاج کی پختگی تھی. ہاں تو ہاں, ایک چیز انہوں نے قبول کی تو اس کو نبھائیں گے. کبھی کچھ ایسے نہیں تھے وہ لوگ, بلکہ پختگی تھی کہ ان کا ہاں ہاں تھا, ان کا نہ نہ. تو کہتے ہیں کہ وہ اقوام ہدیاً, ہدی کے اعتبار سے سیرت کے اعتبار سے یہ لوگ بالکل پختہ مزاج تھے, قائم سیرت والے تھے. وہ احسنھا خلالا, اور صفات کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے یا حال کے اعتبار سے, بعض روایات میں حالاً بھی آیا ہے, یہ کیسے تھے؟ بہترین شخصیت تھی, نرم مزاج, سادہ مزاج, تواضع والے, اور دوسروں کا دل رکھنے والے, اور ہمدرد, ہر اعتبار سے خیر ان کے اندر تھی. کہتے ہیں قوم اختارہم اللہ لصحبۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایسے لوگ تھے, یہ ایسی قوم ہے, یہ ایسے افراد تھے جنہیں اللہ تعالی نے خود چنا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے. صحابہ اتفاقی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہونے والی بھیڑ کا نام نہیں ہے. صحابہ اللہ تعالی کی طرف سے منتخب افراد کا ان کی ایک انجمن ہے جو نبی کے اطراف جمع ہوئی ہے. یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے افراد کا مجموعہ ہے جو واقعی اس لائق تھے کہ ان کو نبی کی صحبت کی توفیق ملے, ان کو وہ نعمت دی جائے جس کے واقعی وہ مستحق ہیں, جن کو بنفس نفیس خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیرے والا پتھر تراش کے واقعی ہیرا اس کو بنائے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جن کو کردار اور علم کے اعتبار سے نکھار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین علم اور بہترین سیرت والا بنائے, جو بعد والوں کے لیے ایسے ہوں کہ آپ اپنی زبان مبارک سے کہیں خیر امتی قرنی, بہترین لوگ میرے دور کے ہیں. بہتر کو بہتر بنائیں. وہ واقعی اچھے لوگ تھے جنہیں بس رہبری کی ضرورت تھی, جنہیں بس تھوڑی سی تربیت کی ضرورت تھی. وہ ایسے بیج کی طرح تھے کہ جس کو واقعی اچھی زمین میں ڈال دیا جائے اور اس کو صحیح پانی اور صحیح اس کی تربیت نگرانی کی جائے تو لہلاتے پیڑ کی صورت میں, پھلدار پیڑ کی صورت میں نمودار ہو. ایسے صحابہ تھے, پوٹینشل ان میں پورا تھا, وہ اچھی شخصیت کے مالک تھے, صحیح رہبری ان کو چاہیے تھی بس. اور آپ نے وہ رہبری ان کو دی. اس لیے آپ نے کہا تھا تم میں بہترین وہ ہیں جو جاہلیت میں بہترین تھے, بشرطے کہ ان کو دین کی سمجھ ملے. اذا فقہوا, تو صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ واجتباکم, اللہ نے ان کو چنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصلا یہ صحابہ ہیں, پھر بعد میں وہ جو ان کے طریقے پر چلے, لیکن ہیں یہ صحابہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے. کیا کہا؟ کنتم خیر امت, یہ نہیں کہا انتم خیر امت, کنتم تم تھے بہترین امت. اللہ کے علم میں یہ چنندہ تھے, اس لیے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی کیا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل, یہ ان کی مثال ہے, ان کا تذکرہ ہے تورات اور انجیل میں. اللہ نے پہلے سے ان کے بارے میں بتلا دیا تھا, اور ایک پھلدار پیڑ کی مثال اللہ نے ان کے لیے دی ہے. واقعی بہترین پھلدار پیڑ, ایک دم اچھے بیج سے نکلنے والا اچھا پیڑ. تو صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بہترین افراد تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کے صحبت کا شرف دینے کے لیے چنا. فاعرفوا لهم فضلهم, لہذا تم بھی ان کی فضیلت کو پہچانو. صحابہ کی فضیلت بقیہ امت پر یہ ہے کہ اللہ نے نبی کے ساتھ کے لیے ان کو چنا, لہذا تم بھی ان کی فضیلت کو پہچانو. واتبعوهم فی آثارهم, اور ان کے نقش قدم کی اتباع کرو, ان کے آثار کی پیروی کرو. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ, اس لیے کہ یقین جانو صحابہ سیدھی راہ والی ہدایت پر تھے. الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ, جس کا مانگنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ہر نماز میں, ہر رکعت میں. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اے اللہ صراط مستقیم والی ہدایت دے, صراط مستقیم والی ہدایت دے. کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ, اس لیے کہ صحابہ سیدھی راہ والی ہدایت پر تھے, آلریڈی وہ ہدایت پا چکے تھے. اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ جو صراط مستقیم, اس سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا راستہ ہے, اس لیے کہ صحابہ خود صراط مستقیم پر تھے. امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ میں اس کو, اس روایت کو ذکر کیا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ پوری امت کے لیے اسوہ ہیں, اور صحابہ کی پیروی کرنا چاہیے, اس لیے کہ صحابہ اپنے علم و عمل کے اعتبار سے بہترین افراد تھے, اور وہ خود ہدایت پر تھے. لہذا اللہ نے جب ان کو چنا ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری کہ ہم ان کو چنیں. اور آگے ایک روایت دیکھ کے انشاءاللہ ہم مزید اس بات کو اور پختہ کرتے ہیں. آئیے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہی صحابی پھر سے وہی کہہ رہے ہیں, ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد, اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا, بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی, تو ان تمام دلوں میں سب سے بہترین دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں پہ نگاہ ڈالی, اللہ بندوں کو دیکھتا ہے, ان کے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں پہ نگاہ ڈالی, تو ان سارے دلوں میں بہترین دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. فاصطفاہ لنفسہ, تو اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا, اپنی بندگی کے لیے اور بندوں کی طرف رسالت کے لیے. فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ, اور آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور آپ کو رسول بنا کر بھیج دیا. اپنے لیے خصوصی بندے کے طور پر چنا, اس لیے اللہ نے دیکھا آپ قرآن کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, سبحان الذی اسرا بعبدہ اللہ نے اپنے خاص بندے کے طور پر ذکر کیا, میرا بندہ. فلما قام عبد اللہ, اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر کہا میرا بندہ. یہ خصوصیت اور قرب کے اعتبار سے, قبولیت کے اعتبار سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالی نے اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت دے کر بھیجا, پیغام دے کر بندوں کی طرف بھیجا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی. فوجد قلب قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد, تو اللہ تعالی نے باقی بندوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دلوں کو دوسرے بندوں کے مقابلے میں بہترین دل پایا, صحابہ کرام کے دلوں کو بہترین دل پایا. فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ, تو اللہ تعالی نے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر, آپ کا ساتھ دینے والا, آپ کے ماتحت آپ کے لیے پختگی پیدا کرنے والے بنایا, ان کو چنا. یقاتلون علی دینہ, کہ آپ کے دین پر آ کر آپ کے ساتھ باطل کے مقابلے میں لڑیں. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن, لہذا یاد رکھو کہ جس کو یہ مسلمان صحابہ اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء, اور جس کو یہ مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے. امام احمد نے اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے کہا کہ اسناده حسن, اس کی سند حسن ہے. اس سے آگے جانے سے پہلے یہاں یاد رکھیں کہ اللہ کا انتخاب قلوب کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ کا انتخاب قلوب کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور اللہ تعالی کے ہاں نجات بھی قلوب کی بنیاد پر ہوتی ہے. اللہ کے ہاں ایک انسان کو چنا جاتا ہے تو ظاہری خوبصورتی, نسب اور محض اعمال کی بنیاد پر نہیں, کارناموں کی بنیاد پر نہیں, اندر کیا ہے, اندر کیا ہے, اندر اگر بہت اعلیٰ ہے اللہ اس کو چنتا ہے, اور اندر اچھا ہے تو باہر بھی اچھا ہی آئے گا. لیکن اصل باہر نہیں ہے, بعض اوقات باہر بہت اچھا ہوتا ہے اندر نہیں ہوتا ہے, لیکن اندر اچھا ہے تو باہر اچھا آنا ہی آتا ہے. لہذا اللہ کا انتخاب قلوب کی بنیاد پر ہوتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے قلب کی اصلاح کی سب سے زیادہ فکر کرے, اپنے دل کو اعلی سطح کا دل بنائیں, غور و فکر کے اعتبار سے, اخلاص کے اعتبار سے, تفقہ کے اعتبار سے, نصیحت کے اعتبار سے, اور امانت کے اعتبار سے, خشیت اور انابت اور ساری خوبیوں کے اعتبار سے دل کو اچھا بنائیں. دل کی اچھائی نیکیوں کی اچھائی کو بڑھا دیتی ہے. وہ نماز جو اللہ کے ڈر کے ساتھ پڑھی جائے, اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے, تواضع کے ساتھ پڑھی جائے, احتساب کے ساتھ پڑھی جائے, اس نماز سے بہت اعلیٰ ہے. جو نماز تواضع کے ساتھ نہیں ہو, بندگی کو قوم اللہ قانتین, اور وہ نماز خشوع کے ساتھ نہیں ہے, اخلاص کے ساتھ نہیں ہے, وہ نماز احتساب کے ساتھ نہیں, دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اس کی ہزار رکعتیں بغیر اخلاص و احتساب کے ساتھ, اس کی دو رکعتیں اخلاص اور احتساب کے ساتھ, برابری نہیں ہو سکتی. باہر بڑا ہوا ہے, اندر گھٹا ہوا ہے, اندر. تو صحابہ, آج آدمی کہہ سکتا ہے ہم نے اتنی ساری نیکیاں کی, میرے ہاتھ سے اتنے مسلمان ہوئے, میں نے اتنے مسجدیں بنائی, بہت کیا تھی. اندر کیا ہے, اندر کیا ہے, ویسی نیکی کہاں لائے گا جو صحابہ صحابہ کے دلوں کے اس اخلاص کے ساتھ, اس احتساب کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ, اس نیکی کی قدر کے ساتھ نیکی وہ کرتے تھے, وہ کہاں سے لائے گا. تیری رسمی نیکی ہے, تیری نیکی کیسی ہے, رسمی ہے. ان کی نیکیاں رسمی نہیں تھی, ان کی نیکیاں کیفیات کے ساتھ تھی. تو یہاں پر یہ بات بھی ملتی ہے کہ اصل انتخاب اللہ کا ہاں, اللہ کے ہاں قلوب کی بنیاد پر ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کتنا ہینڈسم ہے، گورا ہے، کالا ہے، آدمی ہے، عرب ہے، نہیں، مالوں کو نہیں دیکھتا، کتنا خرچ کیا. ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، دلوں میں کتنا اخلاص ہے، دل اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے، اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ اعمال کیسے ہیں، حسن خوبی سے ادا کیا ہے کہ نہیں، یا رسمی کسی طرح سے بوجھ اٹھا کے پھینکا ہے، کیسے عمل کیا ہے. لہذا یہ بات معلوم ہے. نمبر دو، صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فما رأى المسلمون حسنا، یہاں المسلمون سارے مسلمانوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا پس منظر بتا رہا ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہیں. تو یہ مسلمان صحابہ جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، یہ نہیں کہ بعض مسلمان کسی ایک بستی کے، بہت سے لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے دیکھو مسلمان جس کو اچھا سمجھے اس کو اچھا سمجھنا چاہیے، یہ مسلمان جو ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتے اور جن کے چہرے پہ نہ داڑھی ہے اور نہ زندگی کے اندر کوئی ان کی دینداری ہے، یہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا، وہ مسلمان جن کی پیروی کا حکم دیا، وہ مسلمان. تو جس کو وہ اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے، اور جس کو وہ برا سمجھیں وہ برا ہے. بہت ہی سٹریچ آپ کو کرنا ہے تو المسلمون سے سارے مسلمان آپ لیں تو ٹھیک ہے، بعض مسلمان اسے آپ نہیں لے سکتے، آپ کی پسند کی ٹیم، اپنی جماعت، یہ نہیں لے سکتے آپ سے. یا تو اس سے مراد صحابہ ہیں جو کہ ظاہر ہے، یا پھر اس سے مراد پوری امت مسلمہ ہیں جس کو آپ اجماع کہہ سکتے ہیں. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک اچھا ہے تو اچھا، ان کے نزدیک برا تو برا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کیا صحابہ قبر کے اوپر اذان دیتے تھے؟ اگر یہ اچھا تھا تو ضرور کرتے، اچھا ہے نا یہ، تو یہ اگر اچھا ہے تو صحابہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا، تو کیا صحابہ قبر پر اذان دیتے تھے؟ کیا صحابہ عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے تھے؟ کیا صحابہ ہم نہ تے کر کے سینہ پیٹتے تھے جیسے شیعہ پیٹتے ہیں؟ کیا صحابہ درگاہ بناتے تھے؟ کیا صحابہ چادر چڑھاتے تھے؟ کیا صحابہ ہار پھول قبروں پہ چڑھاتے تھے؟ کیا صحابہ کڑے قبروں پہ رکھ کے رات میں چارجنگ کرتے تھے؟ ہوتا تھا صحابہ کے یہاں؟ نہیں، صحابہ کے یہاں یہ نہیں تھا. تو جس چیز کو صحابہ نے اچھا سمجھا ہم اچھا سمجھتے، اور اگر واقعی اچھا تھا تو وہ کرتے. یہ نہیں ہوگا کہ صحابہ کسی چیز کو اچھا سمجھے اور پورے کے پورے صحابہ چھوڑ دیں ایک اچھائی کو، مطلب ایک اچھائی سے پوری صحابہ کی پورے کے پورے صحابہ محروم، اور تو اتنا اچھا کہ اللہ نے اس نیکی کی توفیق صحابہ کو نہیں دی، تیرے کو دی. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اگر یہ خیر ہوتا تو صحابہ کی زندگی میں ہوتا ہے. وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ چیز خیر ہوتی تو صحابہ ہم پہ سبقت لے جاتے، اس کے کرنے میں ہم سے پہلے وہ کرنے کے حقدار ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ہم کو اس روایت سے سمجھ میں آئے کہ صحابہ جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، جس چیز کو وہ اچھا نہ سمجھے وہ اچھا نہیں ہے. اور اگر وہ اچھا سمجھے کسی چیز کو ضرور کریں گے، نہیں کرے گا مطلب ان کے نزدیک وہ اچھی تھی نہیں، موقع تھا اور نہیں کیے تو اچھی ہوتی تو کرتے، لیکن ان کے نزدیک انہوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا تبھی کیا نہیں. ایسی کئی روایتیں اور کئی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں جو اسی باب میں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحابہ کے طرز عمل کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ان کے منہج کی پیروی کی توفیق ہم سب کو عطا کرے. انشاءاللہ مزید اس سلسلے میں جو باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم دیکھیں گے. اقول هذا واستغفر لي ولكم.